الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صدق الله العظيم.
میرے مرشد، میرے شیخ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اکثر یہ شعر حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ یہاں تو ایک پیغام جنو پہنچا ہے مستوں کو، یہاں تو ایک پیغام جنو پہنچا ہے مستوں کو، انہی سے پوچھئے دنیا کو جو دنیا سمجھتے ہیں. یعنی اللہ والوں پر اللہ تعالی کی محبت اور تعلق کا ایسا غلبہ ہے کہ اللہ تعالی کی رضا اور خوشی میں جینا اور اللہ تعالی کی رضا اور خوشی میں مرنا، یہی ان کا مقصد زندگی ہے. اور رہی بات دنیا کے متعلق، تو میرے مرشد، میرے شیخ فرمایا کرتے ہیں کہ تو یہ کہے کہ دنیا کو لات مارو، تو فرمایا کہ اس کی روٹی بند کر دو. تو جو لات مارنے والا ہے، تین دن بعد وہ لات بھی نہ اٹھے گی. لہذا فرمایا کہ مقصد یہ نہیں ہے. جہاں اللہ والے یہ بات کرتے ہیں کہ دنیا کو ترک کرو اور دنیا کو چھوڑو، تو اس سے مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ دنیا جو کہ وسائل زندگی میں سے ہے اس کو چھوڑنا یہ مقصود نہیں ہے. جیسے ایک صوفی صاحب پر بھی غلبہ ہوا، اپنے گھر سے گھر کو چھوڑ کر اور جنگل کو چلے گئے. یہ واقعہ میرے شیخ نے سنایا. سال کے بعد وہ شہر کی طرف آئے، ان کے کندھے پر ایک جھولا تھا اور وہ گھر گھر جا رہے تھے اور دروازہ کھٹکھٹا کر کہتے، بھائی کٹا دے دو. تو دروازہ کھٹکھٹاتے کھٹکھٹاتے اپنے گھر میں گھس گئے، اپنے گھر پہ پہنچ گئے. میرے خیال میں بھائی بھی تو تھے نا. دروازہ کھٹکھٹاتے کھٹکھٹاتے اپنے گھر پہنچ گئے تو آواز لگائی، اللہ کے نام پر آٹا دے دو. تو گھر میں عورت تھی، اس نے، اس کو ایسا لگا کہ جیسے یہ میرا شوہر ہے. تو اس نے جھانک کر دیکھا تو اس کا شوہر کھڑا ہوا. اس نے کہا کہ بھائی آٹا دے دو. اس نے کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے، میں آٹا دیتی ہوں، آپ ٹھہرے. تو اس نے اپنے جھولے میں ہاتھ ڈال کر ایک برتن نکالا، کہا وہ آٹا اس میں دے دو. اس نے کہا اچھا، گئی آٹا لے کر آ گئی. پر ایک بات یاد آ گئی، حضرت مولانا شاہ ابرار اللہ صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ، جو میرے دادا پیر بھی ہیں، حضرت کے یہاں ایک چٹکی کا برتن تھا. اور چٹکی کا برتن یہ تھا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے گنجائش تھی، تو حضرت نے ایک برتن مدرسے کی طرف سے ان کے یہاں رکھوا لیا تھا. تو وہ ہوتا یہ تھا کہ جب عورت آٹا گونجے تو ایک مٹھی اس میں ڈال دے بس. تو ہفتے کے بعد وہ برتن حضرت کے یہاں بھجوا دیتے تھے، تو ایک مناسب مقدار آٹے کی ہو جاتی تھی. اس طرح ہی ہوتا تھا کہ ایک صدقہ بھی ہو گیا اور مدرسے کے ساتھ ایک تعاون کا ذریعہ بھی. بڑھیا نے شکایت کی کہ آپ نے سب کو وہ چٹکی والا، اس کا نام ہے چٹکی والا فارمولا، کہ آپ نے سب کو یہ برتن دیا ہے، حضرت مجھے کیوں نہیں دیا، مجھے کیوں محروم رکھا. حضرت نے پیغام بھجوایا، بھائی یہ بات یہ کہ تمہارے اپنے اندر فاقہ، تمہارے گھر میں فاقہ ہوتا ہے، غریبی ہے، تو اس لیے تم کو بھجوایا نہیں. تو اس نے کہلوا دیا کہ حضرت جب میرے یہاں فاقہ ہوگا تو میں نہ ڈالوں گی، جب وسعت ہوگی تو میں بھی ڈال دوں گی. لیکن آپ مجھے محروم کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ جب میں فاقہ کروں گی تو یہ ڈبہ بھی فاقہ کرے گا، اور جب میں جو ہے کھاؤں گی تو اس کو بھی کھلا دوں گی۔ پر ایک بات اور یاد آئی کہ شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ کے یہاں فاقے ہوتے تھے، تو ایک مرتبہ ان کے شیخ تشریف لائے ہوئے تھے تو گھر والی نے کہلوا دیا کہ فاقے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ اچھا، حضرت نے کوئی تعویذ لکھا اور کہا کہ اس کو آٹے کے برتن میں ڈال دو۔ اب آٹے کے برتن میں ڈالا، شیخ تشریف لے گئے واپس، کئی دن گزر گئے، تو ایک دن گھر والی سے پوچھا کیا بات ہے آج کل فاقہ نہیں ہو رہا؟ گھر والی نے کہا کہ حضرت تشریف لائے تھے تو میں نے حضرت سے تعویذ لیا تھا، تو وہ تعویذ آٹے کے برتن میں حضرت نے ڈلوا دیا تھا، تو اس سے اتنی برکت ہو گئی کہ اب فاقے کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ پتا چلا کہ تو شیخ نے کیا کیا، فرمایا ارے بھائی اتنی برکت کی چیز آٹے کے برتن میں کیوں ہے؟ وہ تو اس قابل ہے کہ اس کو اپنے گلے میں ڈالا جائے۔ یہ کہہ کر اس کو تعویذ بنایا اور اپنے گلے میں ڈال لیا، اور پھر وہی کام شروع۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ اس لیے جو بزرگوں نے ایک تاکید کی ہے کہ فجر کے بعد معمولات کرنے کی ایک حکمت بتائی ہے، وجہ یہ کہ فجر کے بعد کا جو وقت ہے، ایک تو وہ صبح کا وقت ہوتا ہے، گناہ کم سے کم اس وقت، صاف اور فضا صاف اور منور ہوتی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان چونکہ رات کو کھانا کھا کر ایک وقت گزر جاتا ہے تو درمیانی کیفیت ہوتی ہے، نہ بھوکا ہوتا ہے اور نہ بہت پیٹ بھرا ہوتا ہے، درمیانی کیفیت ہوتی ہے اس وقت۔ تو اس درمیانی کیفیت میں کیونکہ بھوکا ہوا تو بھوک کی طرف دماغ لگے گا، بہت پیٹ بھرا ہوگا تو کچھ کیا ہی نہیں جائے گا، سستی اور کسل ہوگی۔ تو وہ درمیانی کیفیت کی وجہ سے معمولات کے اندر ایک چستی ہوتی ہے، اس لیے فجر کے بعد اور فجر سے قبل جو معمولات کیے جاتے ہیں اس کی ایک اپنے الگ لذت اور مزہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں کا ایک معمول کہ فجر سے قبل یا فجر کے بعد معمولات کو کرنا، کیونکہ اس سے نہ بہت بھوک ہوتی ہے اور نہ پیٹ بھرا ہوتا ہے، درمیانی حالت ہوتی ہے، اس سے جو ہے وہ عبادت میں دل لگتا ہے اور عبادت میں چستی پیدا ہوتی ہے۔ میرے پیارے دوستو، اس نے آٹے کا برتن دیا، اس کی بیوی نے آٹا ڈالا اور برتن اس کو دے دیا، اس کو خیال ہوا کہ چلو میرا شوہر ہے، تو پوچھا کہ آٹا گوندوں؟ اس نے کہا بڑی مہربانی ہوگی، جھولے میں ہاتھ ڈالا، ایک برتن اور نکالا کہ آٹا گوند کر اس میں دے دینا، ادھر بیٹھو بیٹا، اور ادھر ہو، آپ آ گئے ہیں، ادھر بیٹھو، بالکل اس طرف جا کے بیٹھو، دل تک ہے نا، دلا شینا۔ تو اس کے بعد اس نے آٹے کو گوندا اور برتن میں ڈال کر بیوی کے حوالے کر دیا، اور شوہر کے حوالے کر دیا بیوی نے، اس کو خیال آیا میرا شوہر، اس نے کہا روٹی پکا دوں، اس نے جھالا اور ایک کپڑا نکال کے دیا کہ روٹی پکا کر اس میں لپیٹ کر دے دینا، اس نے کہا بہت اچھا۔ روٹی پکائی اور روٹی پکا کر حوالے کر دی، پھر اس نے پوچھا کہ سالن چاہیے؟ اس نے کہا بڑی مہربانی ہوگی، اس نے جھولے میں ہاتھ ڈالا، ایک برتن نکالا اور کہا کہ سالن اس میں دے دینا، اس نے وہ برتن لیا اور برتن اٹھا کے دھن کر کے اس کے منہ پر مارا۔ اس نے کہا آٹے کے لیے الگ برتن، گندے ہوئے آٹے کے لیے الگ برتن، روٹی کے لیے الگ انتظام، سالن کے لیے الگ برتن، یہ تجھے دنیا نظر نہیں آتی؟ ایک میں ہی تجھے دنیا نظر آئی تھی، ساری تو دنیا صوفی صاحب نے جمع کی ہوئی ہے، اور اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں کہ ارے جی بیوی اور بچے دنیا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، ماں جلال الدین رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آخر پتہ ہی چلے کہ دنیا کیا چیز ہے، کیونکہ دنیا کی محبت جو ہے، حب الدنیا، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رأس کل خطیہ، تمام خطاؤں کی جو جڑ ہے اور اس کی جو سردار ہے در حقیقت یہ دنیا کی محبت ہے. یہ دنیا کی محبت ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے ضروری نہیں دنیا بھی ہو، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس دنیا موجود ہو، بلکہ بغیر دنیا کے ہوتے ہوئے بھی دنیا کی محبت ہو سکتی ہے. عجیب بات ہے. اور اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی تو بہت آسان مثال ہے. یہاں آپ لوگ کی میں کسی کی گرل فرینڈ ہے بیوی کے علاوہ؟ بھائی وہ تو ایک گرل فرینڈ ہے ہی نہیں ہے نا بھائی؟ لیکن اس کے باوجود کیا دل چاہتا ہے یار، دو چار تو ہونی چاہیے. دیکھو، نہ ہوتے ہوئے گرل فرینڈ، نہ ہوتے ہوئے تقاضا ہے کہ ہو، اور اس کی فکر ہو کسی آدمی کو کہ بدنظری کروں، میری بھی کوئی بن جائے، میری بھی کسی سے دوستی ہو جائے. تو یہ جو اپنے قلب کو اس کام میں مشغول کرنا، یہ عشق مجازی ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ غیر اللہ کے ساتھ تعلق ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو یاد رکھنا کہ جس طرح سے کوئی لیلہ پاس نہ ہوتے ہوئے لیلہ کے خیالات، اس کی محنت، اس کی کوشش، بد نظری کرنا، اس کے خیالوں میں پکانا کہ مجھے بھی مل جائے گی تو بڑا مزہ آئے گا، نیو ایئر نائٹ بڑی اچھی گزر جائے گی، اور ہم اس کو بھی کہیں گے ہیپی نیو ایئر. تو میرے پیارے دوستو، یہ عین اسی طریقے سے کہ ایک آدمی اس کے پاس مال نہیں ہے، لیکن مال نہ ہونے کے ساتھ وہ پکا دنیا دار ہو سکتا ہے. غریب ہے لیکن دنیا دار ہے. اور ایک آدمی جس کے پاس مال نہیں ہے، مال ہوتے ہوئے بھی، ایک آدمی جس کے پاس مال ہے وہ مال کے ہوتے ہوئے بھی دنیا دار نہیں ہو سکتا. کیسے؟ کہ مال ہوتے ہوئے دنیا دار نہ، کیونکہ ہمارے ہاں تو ایک عجیب ہے نا کہ دنیا سمجھتے ہیں. ایک صاحب نے ایک مرتبہ ہمارے محلے کے ہی، کافی پرانی بات ہے کہ ایک دن میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے کہ آج میری دکان کا شیشہ ٹوٹ گیا. مجھے بڑی خوشی ہوئی. اب جب دکان کے شیشے کے ٹوٹنے پر خوشی ہوئی کا لفظ سنا تو میں چونکا. میں نے کہا خیریت؟ کیا خوشی یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یاد فرمایا. میں نے کہا یہ علامت ہے کہ آپ نے کسی اللہ والے کی صحبت نہیں اٹھائی. سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم دعا فرما رہے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، کہ میں آپ کی نعمت کے زائل ہونے سے پناہ چاہتا ہوں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اور سکھائی امت کو کہ یہ مانگو. وہاں پہ بھی سوتے رہتے تھے. ہاں، اتر میں ایک آدمی سوتا رہتا تھا، تو اس کے مالک نے پوچھا، بھائی تم سوتے کیوں رہتے ہو؟ انہوں نے کہا سر کیا کروں، بچہ جو ہے وہ رات کو سونے نہیں دیتا. تو مالک نے کہا کل سے اپنے بچے کو بھی ساتھ لانا. انہوں نے کہا سر وہ کیوں؟ کہا وہ تاکہ تم کو یہاں بھی نہ سونے دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ اللہم انی اعوذ بکا من زوال نعمتکا، کہ اللہ میں آپ کی پناہ، آپ سے پناہ طلب کرتا ہوں. کسی سے کہ نعمت زائل ہو جائے، یعنی نعمت رخصت ہو جائے اور نعمت چلی جائے، اس چیز سے میں پناہ مانگتا ہوں. اور آگے فرمایا وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، اور عافیت کی تحویل. تحویل عافیت کی کیا معنی؟ ایک تو ہے نعمت گئی، یہ تو ہو گیا زوال، اور ایک کہتے ہیں تحول عافیت کے معنی یہ ہیں نعمت بھی گئی اور مصیبت بھی آ گئی. یعنی ایک تو ہے کہ موبائل چلا گیا، ڈاکو نے آیا اس نے موبائل چھین لیا، یہ تو ہو گیا زوال نعمت. اور تحول عافیت کیا ہے؟ کہ موبائل بھی چھینا، گولی بھی مار دی، مصیبت بھی آئی نا ساتھ میں، موبائل بھی گیا اور گولی بھی مار دی، ٹانگ پہ گولی لگی، تکلیف ہو گئی، پریشانی، یہ ہے تحول عافیت، یعنی نعمت بھی جائے عافیت مصیبت سے تبدیل ہو جائے. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ دعا مانگو، پناہ مانگی گئی ہے اس سے. اور آگے کیا فرمایا، وَفُجَاءَتِ نِقْمَتِكَ، اچانک مصیبت کے پکڑ لینا، مصیبت اچانک، بیٹھے بٹھائے رات کو سوئے بالکل ٹھیک، صبح اٹھے گردے فیل، بالکل صحیح، آنکھوں کی روشنی چلی گئی، یہ ہے اچانک مصیبت کا پکڑ لینا. اور آخر میں فرمایا وَجَمِعِ سَخَطِكَ، اور آپ کی ہر ناراضگی سے میں پناہ چاہتا ہوں. میرے مرشد فرماتے ہیں قاعدہ یہ ہے، اس کا نام ہے تعمیم بعد التخصیص. کیونکہ نعمت کا زائل ہونا اور عافیت کا مصیبت سے بدلنا، تحویل عافیت مصیبت سے بدلنا اور مصیبت کا اچانک آ جانا، جیسے میرے مرشد نے سنایا کہ کراچی کے اندر ایک نوجوان صبح اٹھا تو اس کے پیٹ میں درد سا ہو رہا ہے، ہسپتال گئے، ڈاکٹر کیا گئے تو پتہ یہ چلا کہ جس چیز کے ساتھ اس کے گردے لٹکے ہوئے تھے، بس کیا ہوا کہ گردوں نے اس کو چھوڑ دیا اور گردے ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں جسم کے اندر. اب آپ بتائیے، اچانک کوئی پتہ نہیں، اچانک یہ بات آ گئی، اس سے پناہ مانگی گئی، اور یہ تمام چیزیں اللہ تعالی کی ناراضگی کی وجہ سے ہیں. کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے ناراض ہو جائیں اس کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے، پھر یہ مصیبتیں نازل ہوتی ہیں. اس لیے آخر میں آپ نے فرمایا کہ یوں کہو کہ اللہ میں آپ کی ہر ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں. نہیں، آپ کی ناراضگی جس طریقے سے بھی ظاہر ہو، چونکہ اس ناراضگی کی وجہ ہمارے گناہ ہیں، گویا کہ میں اپنے نفس اور اپنی ذات سے آپ کے لیے پناہ طلب کرتا ہوں کہ میں گناہ چھوڑ کر آپ کا فرما بردار بن جاؤں. تو میں نے کہا کہ دیکھو، سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم فرما رہے ہیں، اگر تم نے کسی اللہ والے کی صحبت اٹھائی ہوتی تو تم کبھی اس پر خوشی کا اظہار نہ کرتے، بلکہ دکھ ہوتا کہ یہ نعمت مجھ سے کیوں زائل ہوئی، میرے کسی حرکت کی وجہ سے یہ کام ہوا ہے. اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالی نے مجھے یاد کیا. میں نے کہا یاد کی دو قسمیں ہیں، ایک آدمی سرکاری افسر بلائے، سرکاری افسر بلائے اور ڈنڈے سے پٹائی لگائے، یہ بھی یاد ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں بھائی، یاد ہے. اور دوسرا کام کیا، سرکاری افسر نے بلایا، 25,000 روپے کا چیک دے دیا، یہ بھی یاد ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے کہا تم نے اللہ سے یہ کیوں نہ مانگا کہ اللہ آج روزانہ 1,000 کا گاہک بھیجتے ہیں، آج 5,000 کا گاہک بھیج کے مجھے یاد کر لیجئے. تم عافیت کیوں نہیں مانگتے ظالم؟ یہ کیوں کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ مصیبت آ کر اس پر خوشی کرتے ہو؟ یاد رکھنا یہ خوشی کی چیز نہیں ہے، اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو پناہ مانگ رہے ہیں اور ہم خوش ہو رہے ہیں، یہی وجہ ہے صحبت کی ضرورت ہوتی ہے. کہ انسان جب بڑا سر پر نہ ہو، اپنی مرضی کے مطالب اور اپنی مرضی پر اس کو جائز کرتا ہے، یہ صحبت چاہیے. ورنہ اچھا والا آدمی یہاں تک کہ داڑھی بھی ٹھیک ہو، صحبت چھوڑتا ہے، داڑھی کو میں بھی گڑبڑ شروع کر دیتا ہے. ایک مٹھی داڑھی والے جنہوں نے صحبتوں کو چھوڑ دیا، نمازیں تک چھوڑ دی، عالم یہ ہوا کہ داڑیاں تک چھٹی کر ڈالی، نہ نماز کے، نہ دین کے، نہ دنیا کے کسی کام کے نہیں. ایسی اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت رکھی ہے صحبتوں کے اندر، کہ انسان کی دینی ترقی اندر اندر وہ کام ہوتا رہتا ہے. جیسے انسان اگر روٹی کھائے، کیا کوئی آدمی روٹی بتا سکتا ہے کہ آج روٹی کھانے سے میرا اتنا خون بنا، یا میرے جسم میں آج اتنے کلو طاقت آ گئی؟ کوئی آدمی بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا. لیکن میرے پیارے دوستو، وہ جسم کی توانائیاں اور جسم کی قوتیں برقرار رہتی ہیں، انسان جب وقت پر غذا کھاتا رہتا ہے اس کی قوتیں، طاقتیں اور توانائیاں برقرار رہتی ہے. اگر کبھی ایسی مجبوری ہوتی ہے کہ فاقہ ہو گیا، یعنی کھانا نہ کھا سکا بر وقت، تو پھر پتا چلتا ہے کہ کتنی کمزوری ہو گئی ہے. اسی طرح سے میرے پیارے دوستو، یہ جو صحبتیں ہیں یہ اپنا کام کر رہی ہوتی ہیں، انسان کی روح کے اندر قوتیں مہیا اور فراہم کر رہی ہوتی ہیں، جس سے اس کی روحانی قوت خود بخود بڑھ رہی ہوتی ہے. لہذا میرے مرشد فرمایا چھ مہینے کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھو، پھر چھ مہینے کے بعد اپنی موجودہ زندگی اور چھ مہینے پہلے زندگی کا ذرا موازنہ کر لینا. فرمایا پھر تمہیں پتا چلے گا کہ اللہ والوں کی صحبت سے ہمیں کیا چیز ملی ہے. میرے پیارے دوستو، ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا، مالدار ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ مالدار ہوتے ہوئے بھی کوئی آدمی ضروری نہیں کہ وہ دنیا دار ہو، لیکن اس کی شرط ہے. وہ کیا شرط ہے؟ محرومی رحمت اللہ علیہ سمجھاتے ہیں کہ آپ در کشتی ہلاکے کشتی است. اگر پانی کشتی کے اندر آئے گا تو نتیجہ کیا ہوگا کہ کشتی کو ہلاک کر دے گا اور تباہ و برباد کر دے گا، ڈبو دے گا، کشتی بھی ڈوبے گی، کشتی والے بھی ڈوبیں گے. اور آپ زیر کشتی پشتی است، اور جب پانی کشتی کے نیچے ہوگا تو وہ کشتی کے چلنے کا ذریعہ بنے گا. اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں جب یہ شعر پڑھایا تو فرمایا کہ دیکھو ملاح کیا کرتا ہے کہ جیسے ہی کشتی کے اندر پانی آ جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، ڈبا بھر بھر کے پانی نکالنا شروع کر دیتا ہے. فرمایا اسی طرح سے اگر ہمارے دل کے اندر دنیا کی محبت آ گئی تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ ہماری ہلاکت اور تباہی اور بربادی کا ذریعہ بنے گا. لہذا پھر ضرورت ہے کس سے؟ اللہ والوں سے رابطہ کرنے کی، تاکہ دنیا کی محبت کو دل سے نکالے. یہ خطرناک بیماری ہے. حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ محدث عظیم مشکات شریف کی شرح مرقات کے اندر فرماتے ہیں کہ من احب الدنیا، جو آدمی دنیا سے محبت کرتا ہے، لا یقدر علی ہدایتہ جمیع المرشدین، ساری دنیا کے اولیاء اللہ مل کر بھی اس کو ہدایت دینا چاہے اس پر قدرت نہیں رکھتے. اور ومن ترک الدنیا، جنہوں نے دنیا کو ترک کر دیا، دنیا کی محبت کو دل سے نکال دیا، تو لا یقدر علی ضلالتہ جمیع المفسدین، سارے مفسد فساد برپا کرنے والے، شرارتی، فتنہ والے سب مل کر بھی اس کو اللہ تعالی کی محبت کے راستے سے گمراہ نہیں کر سکتے، اور اللہ کی محبت کے راستے سے اس کو ہٹا نہیں سکتے، یہ جم جائے گا اللہ تعالی کی محبت میں. لہذا اب دنیا کی محبت کیا چیز ہے، دنیا کی محبت کیا ہے؟ مارومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں چیست دنیا، دنیا کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس خدا غافل بدن، ہر وہ چیز جو تمہیں اللہ تعالی سے غافل کر دے وہ دنیا ہے. نے قماشو نقرا او فرزند و زن، کپڑا، چاندی، بیوی، بچے، یہ دنیا نہیں ہے. صرف ان کا یہ ہونا دنیا نہیں ہے. جیسے ایک صاحب ایک دفعہ کہنے لگے کہ میں مسجد سے نماز کا وقت ہوا، میں نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں، نماز پڑھ لی، کہہ رہے دنیا میں جا رہا ہوں. میں نے کہا کیا مطلب دنیا میں جا رہا ہوں، کہا دکان جا رہا ہوں. میں نے کہا آپ نے اس کو دنیا کیوں کہا، جبکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ فرائض کے بعد حلال رزق کا طلب کرنا یہ فرائض میں سے ہے. تم بادل فریضہ، فرائض کے بعد یہ بھی فرض ہے کہ اسباب کا معاش کا ترک کرنا یہ جائز نہیں ہے. اسباب معاش کا ترک کرنا اور چھوڑ دینا یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دیں گے تو اللہ تعالیٰ، لیکن ایسے ہی جیسے اولاد کیسے ملتی ہے بھائی، شادی نہ کرے کہ صوفی صاحب ہیں اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ مجھے بیٹا دے دے، ادھی نہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس بات پر قدرت نہیں ہے کہ صوفی صاحب کے پیٹ سے ہی دے دے، قدرت ہے کہ نہیں بھائی؟ ایسا اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھایا، بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا، بغیر مرد و عورت کے، اور حضرت حوا علیہ السلام کو بغیر عورت کے پیدا کر دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرما دیا کہ بغیر باپ کے اللہ تعالی نے پیدا فرما دیا، اور باقی منی بھگت تو ساری دنیا میں ہو رہی ہے مشترکہ کاروائی. مشترکہ فوجی مشقیں ہو رہی ہیں. اکثر اخبار میں خبر آتی نا کہ جی امریکہ اور پاکستان کے کی مشترکہ فوجی مشقیں ہو رہی ہیں. یہ تو مشاہدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے اس بات پر, لیکن اسباب کیسے چھوڑے گا, کیسے ترک کر سکتا ہے وہ. اس لیے کیا فرمایا کہ اسباب ہے, لیکن اس اسباب میں اتنا مشغول ہو جانا کہ مسبب کو بھول جائے یہ بھی درست اور جائز نہیں ہے. مسبب کو یاد رکھے کہ جی فرض ہے, کہ جی نماز پڑھو, جی ٹائم نہیں ہوتا, دکان میں مصروفیت اتنی زیادہ ہوتی ہے. تو یاد رکھے, اب چونکہ اسباب رزق, آہ میرے مرشد کی بات یاد آئی, فرمایا کہ جس وقت ہجرت کا حکم ہوا تو کسی صحابی کو مکہ شریف میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں تھی. عام صحابہ نے ہجرت کی, اور میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کے حکم پر اپنے خاندان کو چھوڑا, اپنی برادری کو چھوڑا, اپنے وطن کو چھوڑا, جمع جمع کاروبار چھوڑا, اسباب رزق کو چھوڑا اور رزاق کو اپنے ساتھ لے گئے. اللہ تعالی نے اس سے بڑھ کر عطا فرما دیا. پھر مدینہ شریف سے سارے عالم کے اندر دین پھیلا. اس وقت میں چونکہ اللہ تعالی کا حکم ہے, اسباب رزق کو چھوڑنا جائز نہیں ہے, لیکن چونکہ اس وقت اللہ تعالی کا حکم ہے کہ آؤ مسجد میں جماعت سے نماز پڑھو, تو اس وقت اسباب رزق کو چھوڑنا فرض ہے اور ضروری ہے. اگر اب یہ دکان بند نہیں کرتا, جیسے بعض لوگ کرتے نا کہ مسجدیں بازاروں کے اندر ہوتی ہے, ایک مسجد ادھر ایک مسجد ادھر, ایک میں اتنے بجے نماز, ایک میں اتنے بجے نماز, تو ایک بھائی وہاں چلا جاتا ہے, ایک دو ملازم وہاں چلے جاتے ہیں, ایک بھائی ادھر, ایک دو ملازم ادھر. ٹھیک ہے, جائز صورت ہے جماعت سے نماز پڑھ لیں, اور کوئی اس میں وہ مسئلہ نہیں ہے, جائز صورت ہے. لیکن میں نے اپنے ایک دوست سے کہا, جس سے خصوصی معاملہ ہوتا ہے اس کو خصوصی بات بتائی جا سکتی ہے, میں نے کہا یہ تو چکر بازی ہے. میں نے کہا دکان بند کرنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے نماز پڑھنا, بلکہ دکان بند کرنے کا مقصد ایک پیغام بھی ہے. کہیں گے وہ کیا؟ میں نے کہا وہ پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالی کی رضا اور خوشی کے لیے ہم نے اسباب معیشت کو بند کر دیا. یہ تم تمام لوگوں کو پیغام دے رہے ہو کہ دیکھو ہم نے اسباب رزق پر تالا لگا دیا رزاق کو خوش کرنے کے لیے, اور اس کے باوجود ہمیں رزاق رزق عطا فرما رہے ہیں. یہ پیغام ہے اوروں کے لیے, کیونکہ جو آدمی دوسرا دیکھے گا تو اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ پتہ نہیں دکان بند بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی, کہ وہ جائز درجہ ہے. لیکن ہوتا یہ, سبحان اللہ, میرے مرشد نے سنایا کہ الہ آباد کے اندر ایک گھی کے تاجر تھے, حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے مرید. ایک ہندو بنیا آیا اس زمانے میں, 30-40 سال پرانی بات, اور اس ہندو بنیے نے آ کر ہزاروں روپے اس دکاندار کے حوالے کیے کہ اس کا مجھے فلاں فلاں گھی دے دو, مال دے دو. انہوں نے پیسے لگ کے گلے میں اور گھی تولنا شروع کر دیا. اب گھی کو تولا, تولنے لگے, اذان کی آواز آ گئی, ظہر کی اذان کی آواز. ان کا معمول یہ کہ اذان ہوتے ہی اپنا کاروبار بند کر دیتے, دکان بند. دادا انہوں نے فوراً گھی واپس رکھا, گلے میں ہاتھ ڈال کر پیسے گنے اور لالا کے ہاتھ میں دے دیے. لو لالا جی. پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا لالا جی بات یہ ہے کہ اذان کا وقت ہو گیا, آپ یہ پیسے رکھیں, اب میں نماز کو جاؤں گا. کہا بھائی مجھے مال چاہیے. کہا لالا یہی مال جو تم مجھ سے لینا چاہتے ہو یہ برابر کی دکانوں میں موجود ہے, تم وہاں سے لے لو, اب میرا معاملہ ختم. بس پیسے دیے, شٹر گرایا اور مسجد کو چلے گئے. مرشد میرے شیخ نے یہ واقعہ سنایا, فرمایا جب واپس آئے تو دیکھا وہ لالا دکان کے سامنے بیٹھا ہے. انہوں نے پوچھا کہ لالا جی کیا بات ہے، آپ یہاں کیوں بیٹھے، آپ نے مال نہیں لیا؟ اس نے کہا نہیں. کہا کیوں، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے من نے کہا کہ جو شخص اپنے بھگوان کا، خدا کو کہتے ہیں بھگوان، کہ جو شخص اپنی زبان میں کہہ رہے، اس نے کہا جو شخص اپنے بھگوان کا اتنا فرما بردار اور وفادار ہے وہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا. مرشد رونے لگے، روتے میں فرمایا، فرمایا کہ اس کے دل میں یہ بات کس نے ڈالی، اس ہندو کے دل میں یہ بات کس نے ڈالی، مسلمان نہیں ہے وہ، آخر اس کے قدموں کو کس نے روک کے رکھا؟ فرمایا یہ اللہ کی طرف سے. لہذا دکان پر اللہ تعالی گاہک کو دونوں کان پکڑ کر بھیجتے ہیں کہ چلو یہاں سے خریدو. اب ایک ہی جگہ 10 دکانیں ہیں، فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ جو پہلی دکان ہے وہ زیادہ چلے. کیوں؟ کیونکہ سب سے آگے وہی ہے. لیکن دیکھتے ہیں دکاندار وہاں، گاہک وہاں دیکھتا ہے، اس کو دیکھ کر کہتا ہے نہیں یہاں نہیں جانا، آگے بڑھ جاتا ہے. اور پتہ چلا آخری دکان، عقل یہ کہتی ہے آخری دکان بند ہو جانی چاہیے، چلنی نہیں چاہیے، لیکن دکاندار وہ عالم کیا ہوتا ہے کہ وہ گاہک چلتے چلتے ہر دکان کو دیکھتا ہے دیکھتا ہے، کہتا ہے نہیں گھسنا، وہ آخری دکان میں جا کر گھس جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سب اللہ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ کان پکڑ پکڑ کے بھیجتے ہیں، اس دکان میں دو کان پکڑ کے بھیجتے ہیں، اور وہ اپنے دونوں کان لے کر آتا ہے کہ چلو یہاں سے خرید رہا ہے. لہٰذا بعض مرتبہ بہت اچھی خوبصورت دکان ہوتی ہے، دل نہیں چاہتا وہاں جانے کو، اور ایک معمولی دکان میں گھس جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ یہ سب وہاں سے انتظام ہے. اس لیے میرے پیارے مرشد، میرے شیخ فرماتے ہیں کہ دیکھو رزاق کو خوش کرو، اللہ تعالی کو ناراض کر کے تم یہ چاہو کہ تمہیں رزق مل جائے اور چین اور سکون مل جائے. فرمایا ایسا ہو نہیں سکتا. اللہ تعالی کو راضی کرو، ان کی رضا اور خوشی کے مطابق زندگی گزارو، پھر دیکھو اللہ تعالی فرمایا کہ تمہیں تھوڑی سی محنت سے زیادہ عطا فرما دیں گے. محنت تھوڑی ہوگی، انعام زیادہ مل جائے گا. اور میرے پیارے دوستو، جو آدمی دنیا پر آخرت کو ترجیح کر دیتا ہے تو اللہ تعالی اس کے ساتھ یہی معاملہ فرماتے ہیں کہ اس کے دنیا کے کام کو آسان فرما دیتے ہیں اور فراغت دے کر اس کو آخرت کے کام میں لگا دیتے ہیں. اور میرے مرشد فرماتے ہیں کہ جو آدمی آخرت پر دنیا کو ترجیح دیتا ہے تو ملتا تو اس کو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ اس کو دینا چاہتے ہیں، لیکن پھر ہوتا یہ ہے کہ دنیا میں اس کو اتنا مشغول فرما دیتے ہیں، وہ شخص اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ دین تو دین، دنیا کے کام کا بھی نہیں رہتا. لہذا یہ کوئی کمالات میں سے نہیں ہے کہ جی 12 بجے سے پہلے گھر میں نہیں گھس رہے، یہ کمالات میں سے نہیں ہے، یہ غفلت ہے. اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہ میاں مجھے آخرت کا کام کرنا ہے، دین کا کام کرنا ہے، مجھے اعمال معمولات پورے کرنا ہے، یا اللہ میں آپ سے فریاد کرتا ہوں مجھے آسان روزی دے دیجئے. یہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ضرور ملے گی، کم وقت میں زیادہ مل جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنی نیت کی درستگی کرے، اور نیت یہ اللہ کی رضا اور خوشی کی. ورنہ اگر ہم نے آخرت پر دنیا کو غالب کیا تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ اسی کے شکنجے میں پھنس جائیں گے، اللہ تعالیٰ میں چھوڑ دیں گے. لیکن اگر جس نے کیا پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے انتظام فرمائیں گے میرے پیارے دوستو، کہ اس کو اس کے شکنجے سے نکال دیں گے، جلدی سے وہ بھی چاہیں گے. اللہ اکبر. میرے مرشد، میرے شیخ نے ایک واقعہ سنایا، ایک بات سمجھائی. فرمایا کہ دیکھو اگر کوئی تمہارا دوست روزانہ تمہارے پاس آتا ہو، اللہ نے تمہیں مال دیا، تمہیں اسباب دیے، 6 مہینے گزر گئے، وہ روزانہ تمہارے پاس آتا ہے اور ایک خاص تعلق ہے اس سے، 6 مہینے کے بعد پتا چلا کہ اگلے دن نہیں آیا، آپ نے کہا چلو بھائی ایک دن ہے کوئی بات نہیں، 2 دن نہیں آیا، چلو بھائی 3 دن نہیں آیا، تو سب کو فکر ہوگی کہ یار روزانہ آنے والا ہے کیوں نہیں آ رہا. اب تک کیا پتا چلا، ارے میاں ابھی تو شادی نہیں ہوئی یار، ابھی سے سو رہا ہے ظالم. ایک لیکن سونے کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے وصال لیلا میں سونا، کیونکہ لیلا مل جائے تو جاگنا پڑتا ہے، اور ایک ہے فراق لیلہ میں سونا. یعنی وصال لیلہ میں بھی جاگنا پڑتا ہے اور فراق لیلہ میں بھی جاگنا پڑتا ہے. تو بھی اٹھا دو. آج لوگ مراقبے میں جاتے ہیں, بیان سے اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ عرش پر چلے جاتے ہیں. اگر جو عرش پر چلے جائے گا پھر اس کو میں بیان کیا سناؤں گا, ہاں؟ کیونکہ جو عرش پر چلے گیا میں اسے کیا بیان سناؤں. میرا تو ذمہ ہے بھائی بیان فرشی والوں کے لیے, عرش والوں کے لیے نہیں ہے. فرش پر رہے, عرش پر نہ جائے. مراقبے میں گئے اس لیے میرے مرشد نے منع فرمایا کہ آنکھیں بند کر کے مت سنو, کھول کر سنو, اور فرمایا مقرر کو دیکھتے رہو. یہ ادب ہے, کیونکہ مراقبے میں سنے گا تو فرمایا پھر یہ تو اوپر ہی چلا جائے گا. جو اوپر چلا گیا وہ ہمارے کس کام کا بھائی؟ اس سے مضمون میں خلل بھی ہوتا ہے, اس لیے توجہ سے سننا چاہیے کہ مضمون پھر جو ہے نا رہ جاتا ہے. تو میرے پیارے دوستو, تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی کام میں پھر مشغول فرما دیتے ہیں. اب یعنی کتنی عجیب بات ہے کہ ہم لوگ جیسے فجر کی نماز بہت بڑا پرچہ ہے. ایک صاحب نے مجھے میسج کیا کہ رات کو دیر سے آتا ہوں, رات کو دیر سے آتا ہوں تو دیر سے سوتا ہوں, فجر کی نماز میں آنکھ نہیں کھلتی, میرا ارادہ ہوتا ہے آنے کا اور سب, پھر بچوں کو مدرسے اور اسکول پہنچانا ہوتا ہے. تو ظاہر بات ہے انسان طلب کو دیکھتا ہے, چلو اگر فجر میں آنکھ نہیں کھلی تو دوسرے وقت انسان ملاقات کر سکتا ہے, کیا میرا تمہارے پاس آنے کا ارادہ بھی ہے؟ تو انسان طلب کو دیکھے گا, پتہ ہی چلے گا چلو بھائی فجر میں نہیں ملی, آنکھ کھلی, دوسرے وقت آنکھ کھل جائے چاہے ایک منٹ کے لیے صحیح آ تو جائے, پتہ ہی تو چلے گا نا کہ یہ مخلص ہے کہ نہیں ہے. پھر جو آدمی یہ کہے فجر میں آنکھ نہیں کھلتی, اور لیکن کبھی یہ بھی کہے کہ جب بچوں کو اسکول پہنچانا جاتا ہے, پہنچانا ہوتا ہے, اس وقت کیا کرتے ہیں بھائی؟ اس وقت بھی یہی ہے کہ آنکھ نہیں کھلتی. ہاں بھائی, اس وقت کوئی بولے گا یہ؟ جیسے ہم بچوں کو فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھاتے, بچے ہیں بیچارے, اگر وہی بچہ اسکول نہ جائے, کیا خیال ہے؟ اور اگر وین آ جائے تیرا باپ پیسے دے گا, مار بھی رہے ہیں اور کیا کیا نہیں کرتے, چلا رہے ہیں, چیخ رہے ہیں, لیکن کتنی عجیب باتیں ہیں. جیسے ہمارے کہ عجیب ہے, اب اگر کوئی لڑکا کوئی بچہ دین پر عمل کرے نا, سارے ماں باپ خاندان سب پیچھے لگ جائیں گے اس کے. ارے میاں یہ کیا, کس چکروں میں تم پڑ گئے؟ مولویوں کے چکر کو چھوڑو, یہ تمہیں افغانستان بھیج دیں گے. دہشت گرد بنا دیں گے وغیرہ ذالکہ, اور اس کے پیچھے سب پڑ جائیں گے. اور پھر کتنی عجیب بات ہے, پھر وہ ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہماری فرما برداری کرے. تو ان ماں باپ سے کوئی یہ پوچھے کہ ماں باپ کی فرما برداری کس نے سکھائی, کہتے کیا ہے؟ دین وین چھوڑو, بس دین پر مت عمل کرو. تو ان ماں باپ سے پوچھو کہ بھائی ماں باپ کی فرما برداری کس نے سکھائی ہے؟ کون سکھائے گا؟ دین ہی سکھا رہے نا, اور آپ کہہ رہے ہیں دین کو چھوڑو, تو آپ کی بھی فرما برداری کیوں کریں؟ پھر تو یہی ہوا نا بھائی, جب دین کی فرما برداری تو ماں باپ کی دین نے سکھائی ہے, ورنہ جو بچے دین میں نہیں ہوتے, ذرا آپ کو حالات معلوم نہیں ہے, وہ بچے تو ماں باپ کو گالیاں تک دیتے ہیں. ایسے ایسے بھی نالائق ہیں جو اپنی ماؤں کی پٹائیاں بھی کرتے ہیں, اپنے باپوں کو مارتے بھی ہیں, ایسے ایسے نالائق اور بدماش بھی ہیں, اور وہ جو دین سے دوری ہے, ظاہر بات ہے کیونکہ دین میں ہوگا ایسا نہیں کر سکتا. اب وہ جو بچہ جب دین پر نہیں ہوتا, ماں باپ کو گالی بھی دے رہا ہے, رات دیر سے آ رہا ہے, بات بھی تمیز سے نہیں کرتا, ماں باپ اس کے سامنے بالکل ایسے جھکے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن وہی بچہ جب کسی عالم کے پاس چلا جائے, کسی اللہ والے کے پاس چلا جائے, اللہ والوں کے غلاموں سے تعلق کر لے, اب وہ اس کو سکھائیں گے کہ بیٹا اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرو، ان کی خدمت کرو. اب وہ بچے کو دیکھا کہ اس کے اندر تواضع آ گئی، اب وہ جھک گیا. کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہی ماں باپ اب اس پر ظلم کی انتہا کر دیتے ہیں. تو عجیب ہمارا مزاج ہے، یعنی ہمارا مزاج پتہ ہی کیا ہے، کمزور ہو اس کو دباؤ، جو طاقتور ہو اس کے سامنے دب جاؤ. یہ ہمارا مزاج، یعنی ہم ڈپلومیٹ قسم کے لوگ ہیں، ہر جگہ سیاست کھیلتے ہیں، کمزور کو دباتے ہیں، طاقتور سے دب جاتے ہیں. یہ ہمارا مزاج بنا ہوا ہے، اور یہی اپنی اولادوں کے ساتھ کرتے ہیں کہ اگر اولاد فرما بردار بنے تو کیا کرتے ہیں، اولاد کو اور دباتے ہیں. اگر وہ کوئی کام دین کے خلاف کریں، دین کے مطابق کریں، جیسے داڑھی رکھے، اب ماں باپ کہتے ہیں ہماری مانو، اگر تم نے داڑھی نہ رکھی، داڑھی رکھی تو تم ماں باپ کے نافرمان ہوگے. تو بھائی یہ آپ نے جو فرما برداری کا اصول بنایا، یہ کہاں سے بنایا، کیسے فرما بردار بنا رہے ہیں آپ؟ یہ بھی تو دینی نے سکھایا. تو کتنی عجیب بات ہے، جب اپنا مطلب ہوتا ہے وہاں فرما برداری سکھائی جاتی ہے. کیسی عجیب چیز ہے، ہمارا رویہ کتنا عجیب قسم کا ہے کہ وہی بچہ رات کو وہ دو دو تین تین بجے گھر میں گھسے، ماں باپ کی مجال نہیں اس کو کچھ کہہ بھی سکے، لیکن وہی بچہ ذرا فرما بردار بن گیا، اس کے اندر تواضع پیدا ہو گئی، وہ اب ماں باپ کو اس وجہ سے نہیں ان کے سامنے جھکتا کہ اس کے اندر طاقت کی کمی ہے، اس وجہ سے نہیں، بلکہ اس وجہ سے جھکتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، آخرت اس کے اندر غالب ہو جاتی ہے، آخرت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے اپنے آپ کو ماں باپ کے سامنے مٹاتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے وہ اس پر حاوی ہونا چاہتے. کیسا عجیب سا رویہ. تو وہی ہمارا بچہ، اگر فجر کی نماز میں ہم اسے اٹھانے کی بات آتی ہے، ارے مولوی صاحب رات کو دیر سے سویا ہے، اس کو نہ اٹھاؤ، وہ اٹھتا نہیں ہے. اور وہی بچہ اسکول کی وین کا وقت ہو جائے، پھر دیکھو ابا کیسے ڈنڈے جوتے لاتے گھسے سلاواتے، کیا کیا نہیں سناتا، پھر نہ جائے اسکول. تو پتہ یہ چلا، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بچے کے آرام اور بے آرامی کا مسئلہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہمارے اندر قدر اور اہمیت نہیں ہے دین کی. اگر اس کو واقعی بچے سے محبت ہوتی تو اس کی اس تکلیف کو برداشت کر لیتا، جو اٹھنے کی تکلیف ہے، جس سے بچہ نماز کا پابند ہو جائے. اور دنیا تو چلو اس کی تھوڑی سی تکلیف سے گزرے گی، میرے دوستو آخرت کی اور ہمیشہ کی راحت اس کو مل جائے گی. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دنیا معرومی کیا فرماتے ہیں، میرے مرشد نے فرمایا کہ دیکھو اگر یہ دنیا کی محبت دل میں آ گئی تو نتیجہ کیا ہوگا، نتیجہ یہ ہوگا کہ ہماری ہلاکت کا ذریعہ بنے گی. اور واقعی یہی ہے کہ جس آدمی دنیا سے محبت ہوتی ہے وہ دین کا تو ہوتا ہی نہیں ہے، واللہ دنیا کا بھی نہیں ہوتا. جو صاحب کا ہمارے پاس میسج آیا تھا نا، پھر میں نے ان کو مجبور ہو کر انہی کی خاطر سے یہ پیغام لکھ کر بھیجا. میں نے کہا کتنی عجیب بات ہے، فجر کی نماز میں ناغا اور بچوں کو اسکول پہنچانے میں کوئی ناغا نہیں، عجیب بات ہے کہ نہیں. یہ بھی کہے کہ جی یہ اگر وہ یہ لکھیں، یہ کہیں کہ ہاں جس طرح سے فجر کی نماز میں ناغا ہوتا ہے اسی طریقے سے بچوں کو اسکول پہنچانے میں بھی ناغا ہوتا ہے، تب ہم کہ یہاں پہ بھی خاموشی اختیار کر لیں گے. لیکن آپ سمجھتے ہیں ایسا ہوگا کیوں؟ اسکول پہنچانے میں تو بیوی بھی لات مار کے اٹھائے گی، چلو اسکول پہنچاؤ، ایسا عالم ہوتا ہے. کیوں؟ قدر کی بات ہے. اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ ایک آدمی مالدار ہوتے ہوئے بھی دنیا دار نہیں ہو سکتا. وہ کیسے؟ اس کے پاس مال موجود ہے، زکات دے رہا ہے، صدقات ہے، فطرہ وغیرہ دے رہا ہے، اور پھر مال کو جو کما رہا ہے یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. ایک بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، یہ جو رزق حلال ہے اس کی اتنی برکتیں ہیں کہ اس کے کھانے سے انسان کے اندر نیک اعمال کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، توفیقات الہیہ ملتی ہے. اس پر واقعہ سنیے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی صاحبزادیوں نے، یعنی بیٹیوں نے، اپنے ابا سے کہا کہ ابا بہت دن ہوئے کوئی عالم ہمارے گھر پر نہیں آیا، کوئی اللہ والا گھر پر نہیں آیا. پوچھا کیوں؟ کہا وہ گھر تشریف لاتے ہم ان کے لیے کھانا پکاتے, ہمارا شوق. آپ دیکھ رہے شوق کیسا پیارا, کہ کسی اللہ والے کی دعوت کریں اس کے لیے کھانا پکائیں, کیسا جذبہ. تو امام صاحب رحمت اللہ نے فرمایا بھائی جذبہ تھا, فوراً اپنے شاگرد کو خط لکھا. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ یہ ان کے شاگرد ہیں, ان کو خط لکھا کہ بہت دن ہوئے تم سے ملاقات نہیں ہوئی, آ جاؤ. شاگرد کے لیے کیا اعزاز کم ہوگا کہ استاد اس کو طلب فرما لے. لہذا فوراً پہنچ گئے, اطلاع بھیج دی حاضر ہو رہا ہوں, حاضری دی شیخ استاد کے پاس. بیٹیوں نے کھانا پکایا, انہوں نے کھانا امام صاحب کے آگے رکھوایا. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ سارا کھانا کھا گئے. جو کھانا سب بچ کر گیا تو انہوں نے کہا یہ عجیب اللہ والا اتنا کھاتا ہے. لیکن حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں زیادہ کھانا کمال نہیں ہے اور کم کھانا بھی کمال نہیں ہے, کھانا بھی کمالات میں سے نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ اس کھانے کو اللہ تعالی کی اطاعت اور فرما برداری میں استعمال کریں, بس یہ ہے کمال. تو امام شافعی کے نے بیٹیوں نے کہا کہ امام یہ کیسا اللہ والا اتنا کھاتے. اس پر ایک بات یاد آ گئی, ایک شیخ نے اپنی خانقاہ میں اعلان فرمایا کہ سب لوگ اعتدال سے کھانا کھائیں گے, زیادہ نہیں ٹھوسیں گے. کچھ دن کے بعد ایک مرید کی شکایت گئی کہ حضرت وہ فلاں مرید جو ہے وہ 15 روٹیاں کھاتا ہے. یہ واقعہ میرے مرشد نے سنایا تھا. تو شیخ نے مرید کو بلوا لیا, فرمایا بھائی تم 15 روٹی کھاتے ہو؟ کہا جی حضرت. کہا تم نے اعلان نہیں سنا تھا کہ اعلان ہوا تھا کہ اعتدال سے کھانا ہے؟ کہا جی حضرت اعلان سنا تھا. فرمایا پھر ظالم اعتدال کیوں نہیں کرتا؟ تو اس نے کہا حضرت ہر ایک کا اعتدال الگ ہوتا ہے. فرمایا ہے وہ کیسے؟ تو اس نے کہا حضرت بات یہ کہ میں اپنے گھر میں 21 روٹیاں کھاتا ہوں, یہاں تو میں 15 کھا رہا ہوں. شیخ نے اعلان فرمایا ہاں بھائی, اس کو اجازت دی کہ بھائی یہ 15 ہی روٹیاں کھائے گا کیونکہ اس کا اعتدال یہی ہے. ایک اعتدال ہے نا بھائی الگ الگ. تو میرے پیارے دوستو امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے سب کھانا کھا لیا. اس کے بعد خیر امام صاحب سے کہا, امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے بیٹیوں نے کہا, امام صاحب نے کہا چل بھائی انسان ہے سفر پر ہے کوئی بات ہوگی کھا لیا کھانا. اب انہوں نے کیا کیا کہ پہلے زمانے میں یعنی اللہ والوں کا ایک رواج اولیاء اللہ کا کہ تہجد کی نماز پڑھنا. تہجد کا افضل وقت تو آدھی رات کے بعد ہے جو کہ طلوع فجر تک یعنی جب تک سحری کر سکتے ہیں اس وقت تک اس کا وقت رہتا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی عشاء کی نماز کے بعد جو دو سنت کے بعد نفل پڑھتے ہیں دو نفل, اگر اسی میں تہجد کی نیت کر لے تو تہجد گزار ہو جائے گا, یاد اس سے کیوں محروم رہے. اور اگر دو نفل نہیں پڑھتا تو پڑھنا شروع کر دے, دو نفل کی بات ہے تہجد گزار تو ہو جائے گا. تو بیٹی نے کیا کیا کہ جب وہ عشاء کی نماز کو گئے تو انہوں نے وہاں پر لوٹا رکھ دیا چارپائی کے نیچے کہ بھائی رات کو اٹھیں گے ان کو وضو کے اگر سنجے کے لیے پانی چاہیے ہوگا تو وضو کر لیں گے استنجا کر لیں گے. صبح ہوئی فجر کی نماز کو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسجد کو گئے, بیٹی آئی تو دیکھا لوٹا ویسے کا ویسا رکھا ہوا. انہوں نے کہا یہ عجیب اللہ والا رات کو بھی نہیں اٹھا. اب بیٹے سے بیٹیوں نے ابا سے شکایت کر دی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے. امام شافعی استاد کا درجہ باپ کی طرح ہوتا ہے, شیخ کا درجہ باپ کی طرح ہوتا ہے. ذرا امام صاحب نے پکڑ کر لی, میں سمجھا کہ حالات پہلے حالات کچھ اور تھے اب حالات بدل گئے. تو اپنے شاگرد سے فرمایا کہ بیٹیوں نے دو باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے، وہ آپ سے کہنی تھی. عرض کیا، جی استاد جی فرمائیے. کیا؟ ایک بات تو یہ کہنی تھی، بیٹیوں نے کہا کہ کھانا بہت کھایا، یہ اللہ والوں کا دستور نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ تہجد کی نماز نہیں پڑھی، بغیر وضو ایسے ہی لوٹا ویسے کا ویسا رکھا. تو ادب کے ساتھ عرض کیا کہ استاد جی بات یہ ہے، آپ کو حقیقت حال بتا دوں کہ جب میرے کھانا میرے سامنے آیا تو رزق حلال اور آپ کی صاحبزادیوں کا اخلاص ایسا تھا کہ مجھے اس کھانے میں نور نظر آیا. تو میں نے اس لالچ میں کہ ایسا کھانا زندگی میں نہ جانے کب نصیب ہوگا، اتنا برکت والا اور اتنا نورانی کھانا، تو میں نے وہ سب کھا لیا. کہا استاد جی اس کھانے کا اثر یہ ہوا کہ وہ جو رزق حلال اور وہ نورانی برکت والا کھانا میرے پیٹ میں گیا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مجھے علم کی جو توفیقات نازل ہونا شروع ہوئی عالم یوا، ایک آیت سے ایک رات میں میں نے 100 سے زیادہ مسائل استنباط کیے. کیا استاد جی بات یہ ہے، میں تو رات بھر سویا ہی نہیں اور ساری رات علمی فکر اور مشغلے میں مشغول رہا، وہ میں اپنی تفقہ میں اور استنباط کے مسائل کے استنباط کے اندر مشغول رہا، لہذا میں تو سویا ہی نہیں. جب سویا نہیں مجھے وضو کی حاجت پیش نہیں آئی، اسی لیے اسی طرح میں نماز کو چلا گیا. میرے مرشد نے یہ واقعہ سنا کر فرمایا، فرمایا یہ ہے رزق حلال کی برکت. اس لیے فرمایا کہ چٹنی روٹی، حلال کی چٹنی روٹی کھا لو، لیکن حرام کی بریانی کی طرف نگاہ اٹھا کر مت دیکھو. اور اپنی حلال کی لیلا جو شکل میں کم ہو اس پر راضی رہو، لیکن حرام کی ان سڑکوں والیوں پر نظر بازی مت کرو. کسی کی ماں بہن کو مت دیکھو، پرائی عورتوں کو مت دیکھ کر اپنے دل کو تباہ و برباد کرو یہ ذلیل کام کر کے. اس لیے رزق حلال کی اپنی برکت ہے، اس سے اولاد فرما بردار ہوتی ہے. اگر ہم یہ شکایت کریں کہ ہماری اولاد فرما بردار نہیں ہے، تو میرے پیارے دوستو اس بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، ہماری کوئی نہ کوئی حرکت ہے جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے. اس کو آپ ایک واقعے سے سمجھیے. امیر عبد الرحمن افغانستان کا والی گزرا ہے، والی قندھار، والی افغانستان تھا، اس کا نام تھا امیر عبد الرحمن. ایک دفعہ وہ بڑا پریشان گھر پر آیا، بیوی نے چہرے سے دیکھا پریشانی نظر آ رہی ہے، تو پوچھا کہ خیریت ہے، کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ بس کیا بتاؤں، کہا تیرا دشمن ملک نے، دشمن فوج نے حملہ کر دیا تھا، تو میں نے فوج کی کمان بیٹے کے حوالے کی تھی، سی آئی ڈی نے اطلاع کی کہ وہ بیٹا، تیرا بیٹا شکست کھا کے آ رہا ہے. ماں باپ، باپ کا بھی عجیب اسٹائل ہوتا ہے نا، جب بچہ اچھا کام کرتا ہے تو کہتا ہے میرا بیٹا، اور جو گڑبڑ کرتا ہے کہتا ہے تیرا بیٹا. ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا سعید، ان کے بیٹے کا نتیجہ آنے والا تھا، تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ دیکھ، اگر فیل ہوا نا تو مجھے ابو مت بولنا، مجھے باپ مت بولنا. وہ ابا بولتا تھا، اس نے کہا ابا مت بولنا مجھے. نتیجہ آیا، واپس آیا، باپ نے پوچھا ہاں بیٹا نتیجہ کیا رہا، اس نے کہا کیا بتاؤں سعید صاحب. تو امیر عبد الرحمن نے کہا کہ تیرا بیٹا شکست کھا کے آ رہا ہے، تو اس عورت کی اس کی بیوی نے کہا ایسا ہو نہیں سکتا، میرا بیٹا شکست نہیں کھا سکتا، آپ کے سی آئی ڈی والوں کی، مخبروں کی اطلاع غلط ہے. اس نے دل میں سوچا یہ عورت ہے نا، ہر ماں کو اپنے بیٹے سے ایک تعلق ہوتا ہے، اولاد سے، اور ماں کا تعلق جذباتی ہوتا ہے اور باپ کا تعلق عقلی ہوتا ہے. اس لیے اگر باپ بیٹے سے کہے گا نا نماز پڑھو، داڑھی رکھو، تو ماں کہے گی اچھا نا اب اتنی سختی مت کرو، تم بھی تو ایسے تھے، کبڈی مار آرام سے، بیٹے پر ایسی تم نے کر دی ہے. یاد نہیں ہے تم اپنی پسندیدہ اداکاری کی کتنی فلمیں دیکھتے تھے؟ اب اس کو کہہ رہے ہو ٹی وی نہ دیکھو اور یہ نہ کرو. تو ماں کا تعلق بیٹے سے اولاد سے جذباتی ہوتا ہے اور باپ کا تعلق عقلی ہوتا ہے, فرق ہوتا ہے. اس نے کہا کہ ماں ہے جذباتی ہے, خیر چلا ایک بات ختم, خاموش. اگلے دن آیا بڑا خوش, بیوی نے چہرہ دیکھا, آج تو بڑے خوش نظر آ رہے. کہا آج میرا بیٹا شکست خوردہ نہیں بلکہ فاتحانہ واپس لوٹ رہا ہے. سی آئی ڈی کی خبر غلط تھی, میرا بیٹا فاتحانہ واپس آ رہا ہے دشمن فوج کو بھگا کر. عورت نے کہا میں تو آپ کو پہلے ہی کہہ رہی تھی. تو اس کو کچھ کھٹکا ہوا کہ کوئی بات ہے. اس نے کہا کہ خیریت کیا بات ہے, تو اتنے وسوخ سے کیسے کہہ رہی ہے؟ اس نے کہا چلو آج میں آپ کو راز کی بات بتاتی ہوں. جب اللہ تعالیٰ نے میرے اس بیٹے کو حمل ٹھہرایا اور مجھے عطا فرمایا, تو اس دن کے بعد میں نے ایک نوالا, حرام تو حرام, شک والا نوالا بھی نہیں کھایا, مشتبہ. حرام مال جو ہے نا, حرام مال جب جسم میں جاتا ہے تو 40 دن کی عبادتیں وہ نوازیں قبول نہیں ہوتی. جو ہم کھانے پینے میں دوسروں کے معاملے میں جو بد احتیاطی کرتے نا, یہ ہمارے لیے وبال ہے. کسی کی چیز اٹھا لی, کسی کا یہ معاملہ کر لیا, یہ بہت خطرناک چیز ہے جس کو ہمارے ہاں کوئی توجہ ہی نہیں دی جاتی. تو کہا کہ حرام تو حرام, میں نے مشتبہ مال بھی نہیں کھایا. اور کہا جب اللہ نے یہ مجھے بیٹا عطا فرمایا تو میں نے اس کو کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا, اگرچہ میں کتنی مصروف اور یہ رو رہا ہوتا تھا, میں جلدی سے وضو کر کے با وضو ہمیشہ اس کو دودھ پلاتی تھی. تو عورت نے کہا جس بچے کی تربیت حلال کے ساتھ ہو اور جس بچے کو میں نے بغیر وضو کے دودھ نہ پلایا ہو, ایسا بیٹا سینے پر زخم کھا سکتا ہے لیکن پیٹ دکھا کر میدان سے نہیں بھاگ سکتا. کیونکہ میرے پیارے دوستو, دلیری, بہادری, شجاعت یہ ایمان کی خصوصیات میں سے ہیں, اور ایمان کی ترقی کے اندر رزق حلال کو بڑا دخل ہے. اور ایک وجہ اور بھی ہے, ایک ہے رزق حلال اور دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ ہے کہ جب میاں بیوی کے تعلقات ہوتے ہیں, ملاقات کرتے ہیں. ذرا ہم لوگ اپنے گریبان میں جھانکے, کتنے لوگ ہیں جو اس وقت دعا پڑھتے ہیں, وہ سنت کی دعا. میں تو بس ہوش ہی نہیں ہے کہ جلدی سے بس گانڈا خلاص کا کرو, کہ ہوش ہی نہیں ہے کہ دعا بھی پڑھنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کی دعا سکھائی ہے, یہاں تک کہ دعا کہ عین انزال کے وقت دعا, اللہم لا تجعل للشیطان فیما رزقتنی نصیبا, کہ آپ اس کو شیطان کے اثر سے بچائیے جو جس کو آپ نے میرا نصیب بنا دیا, اس کے نصیب جو میرے مجھے رزق آپ عطا فرما رہے, اس کے نصیب شیطان کے اثر سے اس کو بچائیے. تو شیطانی اثر کیسے؟ اللہ تعالی سے دعا مانگی جائے گی تب تو یہ کام ہوگا. ہمارے یہاں سنت کا اہتمام نہیں ہے, سنت کی دعاؤں کا اہتمام نہیں ہے, اس لیے یہ چیز پیدا ہوتی ہے. تو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ رزق حلال کا اہتمام کرو, چٹنی روٹی کھا لو, لیکن حرام کی بریانی کی طرف نگاہ اٹھا کر مت دیکھو. میں یہ گھڑی کو کیا ہوا؟ یہ تو وقت ہو گیا, ہم اس گھڑی کو دیکھ رہے ہیں کہ تو 5:30 بجے. ارے بھائی ٹھیک کرو اس کو, یہ تو وقت پورا ہو گیا. چلو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے دنیا کی محبت کو ہمارے دل سے نکالے. یا اللہ اپنی محبت عطا فرما دیجئے, رزق حلال عطا فرما, اپنی فرما برداری کی حیات ہم سب کو نصیب فرما. یا اللہ مکمل گناہوں سے حفاظت نصیب فرما دیجئے. یا اللہ دنیا کی محبت تو ہمارے دل سے نکال, اپنی محبت اور اپنا تعلق پیدا فرما دیجئے, اور ہمارے اس مل بیٹھنے کو ہماری دینی ترقی کا ذریعہ بنا, اپنی محبت کا ذریعہ بنا, اپنی فرما برداری کا, اپنی دوستی اور ولایت کا ذریعہ بنا دیجئے. ہم سب کو, ہماری اور اولاد کو بھی نیک صالح اور فرما بردار بنا دیجئے. رب